Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim amma ba'du fa'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اثر پر دل کی گہرائیوں سے درود پاک پڑھ لینے کے بعد برادران اسلام دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے۔ محترم حضرات، جیسا کہ آپ کے علم میں کہ کل کی نشست میں میں نے آداب مسجد سے متعلق چند معروضات عرض کیے تھے، اور پھر چند شرعی مسائل کی طرف میں نے آپ کی توجہ مبذول کرائی تھی، اور آپ کو بتایا تھا کہ اسلام میں مسجد کی کتنی قدر و منزلت ہے۔ آخری مسئلہ کہ جس پر میں نے گفتگو ختم کی تھی اس کو دہرا دیتا اور آج کے مسائل کی طرف آتا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فقہ کرام فرماتے ہیں کہ مسجد میں وضو کرنا، کلی کرنا اور مسجد کی دیواروں یا چٹائیوں پر تھوکنا یا چٹائیوں کے نیچے تھوکنا یا اپنی ناک وہاں پر نکالنا، فرماتے ہیں کہ یہ سارے کام برے کام ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اگر تھوکنے اور ناک نکالنے کی ضرورت پیش آئے تو کپڑے میں، یعنی جو کپڑا جسے ہم رومال کہتے ہیں، وہ اس پر وہ چیز نکال سکتا ہے۔ اسی طرح آج کا یہ مسئلہ پہلا اپنے ذہن میں رکھیں۔ فرماتے ہیں کہ مسجد میں کوئی جگہ وضو کے لیے ابتدا ہی سے بانی مسجد نے قبل تمام مسجد بنائی، یعنی ابھی مسجد نہیں بنی بلکہ شروع میں جو مسجد بنانے والا ہے، جو بانی ہے، فرماتے ہیں کہ اس نے کوئی جگہ وضو کے لیے بنائی کہ جس میں نماز نہیں ہوتی، تو اب بعد میں مسجد بن گئی ہے، اس سے پہلے وہ جگہ بنائی گئی تو فرماتے ہیں کہ وہاں پر وضو کیا جا سکتا ہے، اس میں حرج کی بات نہیں۔ اسی کے ضمن میں یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ فرماتے ہیں کہ یوں ہی تشت وغیرہ کسی برتن میں بھی وضو کر سکتا ہے، مگر بشرط کمال احتیاط کہ کوئی چھیٹ مسجد میں نہ پڑے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم جتنے ہیں ہم لوگ اتنی احتیاط کے ساتھ مسجد میں تشت میں وضو نہیں کر سکتے، تو بہتر یہی ہے کہ ہم لوگ وضو خانے ہی میں جا کر وضو کریں۔ یا ہم گھر سے وضو کر کے آئیں. اسی طرح فرماتے ہیں کہ بلکہ مسجد کو ہر گہن کی چیز سے بچانا ضروری ہے. آج کل اکثر لوگوں کو دیکھا گیا کہ وضو کے بعد منہ اور ہاتھ سے پانی پہنچ کر مسجد میں جھاڑتے ہیں, یہ ناجائز ہے. آپ نے غور کیا ہوگا کہ وضو خانے میں وضو کیا اور مسجد میں داخل ہو گئے اور پھر پانی کو جو ہے وہ مسجد میں جھاڑ لے اپنے ہاتھ سے, اپنے چہرے سے اور اپنے داڑھی سے. یاد رکھیے کہ یہ ناجائز ہے. کل ایسا ہی سوال ایک صاحب نے کیا تھا, چونکہ یہ بات گفتگو میں آنے والی تھی, کہ ان کا سوال تھا کہ بعض لوگ گیلی چپلیں لے کر کے جو ہے مسجد میں آتے ہیں اور اس کا پانی چپلوں کا مسجد میں گرتا ہے. تو آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ جب انسان کے جسم پر لگا ہوا پانی مسجد میں گرانا جو ہے اس کو ناجائز شریعت کہہ رہی ہے, تو پھر چپل پہ لگے ہوئے پانی کو گرانا یہ تو اور جو ہے اس سے زیادہ بالکل ناجائز اور حرام ہوگا. اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ کیچڑ سے پاؤں سنا ہوا ہے, یعنی پاؤں میں کیچڑ لگی ہوئی ہے, اس کو مسجد کی دیوار یا ستون سے پہنچنا یہ بھی ممنوع ہے. کہ بندہ آ جائے اسے مسجد کی دیوار سے رگڑ کے جو ہے وہ صاف کر لے, یہ بھی ممنوع ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہم جن کے ماننے والے ہیں, امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ اکبر, کمال تقوی. آپ دیکھیں کہ ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے, کہتے ہیں کہ آپ کے چپلوں پر, آپ کے جوتے پر کیچڑ لگ گئے. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے جب اسے صاف کرنے کی کوشش کی تو وہ کیچڑ اڑی, اور اڑنے کے بعد سامنے ایک مکان تھا اس کی دیوار پہ جا کے لگ گئے. اب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ اگر میں اس کیچڑ کو یہاں سے صاف کرنے کی کوشش کروں گا تو یہ رنگ یہاں سے اکھڑنے کا خطرہ, چلو مالک کے مکان سے ملاقات کر لیتے ہیں اور یہ جو مجھ سے غلطی ہوئی ہے معافی تلافی میں کرا لیتا ہوں. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مکان کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں, اندر سے جو شخص نکلا کہتے ہیں وہ غیر مسلم تھا, اور اس نے حضرت امام اعظم سے کچھ رقم ادھار لی ہوئی تھی. اب امام اعظم کو جب اس نے دیکھا تو کہنے لگا, حضور میں کچھ دن لگیں گے آپ کی رقم لوٹانے کے لیے, میں آپ کو آپ کا پیسہ واپس کر دوں گا. حضور امام اعظم مسکرائے, فرمایا میں اس لیے نہیں آیا بلکہ میں تو اس الجھن کا شکار ہوں کہ میرے چپلوں پہ نجاست لگی تھی, کیچڑ وغیرہ لگی تھی, میں نے جھاڑنے کی کوشش کی اور وہ تمہارے مکان کی دیوار پہ جا کے لگ گئی. اب میں نے خیال کیا کہ اگر میں اسے صاف کرنے کی کوشش کروں گا تو رنگ اکھڑ جائے گا, میں معافی تلافی کرانے کے لیے آیا ہوں. اللہ اکبر, جب وہ اس معاملے کو سوچنے لگا کہنے لگا, حضرت دیوار کی کیچڑ تو بعد میں صاف کیجئے گا, دیوار کا گند تو بعد میں صاف کیجئے گا, پہلے میرے دل پہ لگے ہوئے گند کو صاف کر دے, مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دے. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے ہاتھوں پر اس نے اسلام قبول کیا. تو آپ غور فرمائیے کہ کتنا جو ہے وہ ادب اور احتیاط ہماری شریعت کے اندر ہے, ہمارے دین کے اندر ہے. اسی طرح فرماتے ہیں, اب یہ بھی بڑی احتیاط ہے کمال, فرماتے ہیں کہ مسجد کا کوڑا جھاڑ کر, جو مسجد میں صفائی ہوتی ہے عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ جھاڑ کر اسے جمادار کے حوالے کر دیا جاتا ہے, فرماتے ہیں کہ مسجد کا کوڑا جھاڑ کر کسی ایسے جگہ نہ ڈالے کہ جہاں پر بے ادبی ہوتی ہو, کسی ایسی جگہ پر نہ ڈالے کہ جہاں پر بے ادبی ہوتی ہو. کہ اسے آپ اندازہ فرمائے کہ ہمارے دین کے اندر مسجد کی جو ہے وہ کس قدر اہمیت ہے اور کس قدر قدر و منزلت. اسی طرح فرماتے ہیں کہ مسجد میں کنواں نہیں کھودا جا سکتا, مسجد بن گئی اب اس میں جو ہے وہ کنواں نہیں کھودا جا سکتا, اگر قبل مسجد وہاں پر کنواں تھا اور اب مسجد میں آ گیا ہے تو فرماتے ہیں باقی رکھا جائے گا. اسی طرح فرماتے ہیں کہ مسجد میں درخت وغیرہ لگانے کی بھی اجازت نہیں ہے, لیکن فرماتے ہیں کہ ہاں مسجد کو اس کی اگر حاجت ہو کہ زمین میں تری ہے, ستون قائم نہیں رہتے, تو اس تری کو جذب کرنے کے لیے ہم مسجد میں درخت لگا سکتے ہیں. اسی طرح فرماتے ہیں کہ قبل تمام مسجد, یعنی ابھی مسجد نہیں بنی, مسجد بننے سے پہلے مسجد کے اسباب رکھنے کے لیے مسجد میں حجرے وغیرہ بنائے جا سکتے ہیں. کہ جیسا کہ آپ دیگر مساجد میں دیکھتے ہیں کہ حجرے وغیرہ تعمیر ہوتے ہیں, تو یہ اس کی پلاننگ سے جو ہے وہ پہلے ہی یہ سارے معاملات کر لیے جاتے ہیں. اسی طرح یہ مسئلہ ذہن میں رکھے, عموماً یہ لوگ ہم سے بعض لوگ جو دنیا دار ہیں یہ سوال کر دیتے ہیں, اور ظاہر سی بات ہے کہ شریعت اور فقہ کی کتابوں میں جو لکھا ہے ہم نے اسی کے مطابق جواب دینا ہے. ہمارے حرام کرنے سے کوئی چیز حرام نہیں ہوگی, ہمارے حلال کرنے سے کوئی چیز حلال نہیں ہوگی. اللہ اور اس کے رسول نے جس کو ناجائز حرام کہا وہ حرام ہے, اللہ اور اس کے رسول نے جس کو جو ہے وہ حلال کہا وہ حلال ہے. فرماتے ہیں کہ مسجد میں سوال کرنا یہ حرام ہے, مسجد میں سوال کرنا یہ حرام ہے, اور اس سائل کو دینا بھی منع ہے. کہ کوئی سوال کرتا ہے مسجد میں یہ منع ہے, اور سائل کو دینا بھی جو ہے وہ منع ہے. اسی طرح فرماتے ہیں کہ مسجد میں گم شدہ چیز کو تلاش کرنا یہ بھی منع ہے. کہ کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے اور وہ مسجد میں آ کر کے تلاش کرنے لگے کہ صاحب مسجد میں جو ہے وہ چیز مل جائے, چنانچہ فرماتے ہیں کہ یہ منع ہے. حدیث شریف میں سرکار فرماتے ہیں کہ جب دیکھو کہ گمی ہوئی چیز مسجد میں تلاش کرتا ہے تو کہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو تیرے پاس واپس نہ کرے, کہ مسجدیں اس کے لیے نہیں بنی, مسجدیں اس کام کے لیے نہیں بنی کہ بندہ آ جائے صاحب کہ میری جو ہے وہ فلانی چیز کھو گئی ہے وہ مسجد میں ہوگی میں تلاش کرتا ہوں. سرکار فرماتے ہیں کہ مسجد اس کام کے لیے نہیں بنی. اسی طرح مسجد میں شعر پڑھنا, اشعار پڑھنا, یہ دنیا دار جو اشعار ہوتے ہیں فرماتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے. ہاں البتہ اگر وہ شعر حمد و نعت کا ہے, منقبت واعظ و حکمت کا ہے تو جائز ہے. یہ دنیا دار جو شعر ہوتے ہیں فرماتے کہ اس طریقے کے اشعار پڑھنا یہ بالکل ناجائز اور لغو ہے مسجد کے اندر. اسی طرح مسجد میں کھانا پینا اور سونا, یاد رکھیے کہ یہ یا تو معتکف کے لیے جائز ہے یا پھر پردیسی کے لیے جائز ہے, مسافر کے لیے, کہ کوئی آتا ہے اور مسجد میں وہ قیام کرتا ہے, وہ مسجد میں آ کر کے اس کے لیے بھی ضروری ہوگا کہ وہ اعتکاف کی نیت کرے اور کچھ دیر اللہ کی عبادت کرے اور اس کے بعد وہ مسجد میں کھا سکتا ہے, پی سکتا ہے اور سو سکتا ہے. اسی طرح مسجد میں کچا لہسن کھا کر کے آنا یہ بھی منع ہے, کچی پیاز کھا کر کے آنا یہ بھی جو ہے وہ ناجائز ہے, کیونکہ اس سے منہ میں بدبو پیدا ہوتی ہے اور جب بندہ صف میں کھڑا ہوتا ہے تو دوسرے نمازیوں کو بھی اس سے تکلیف ہوتی ہے. کہ جب تک بو باقی ہو کہ فرشتوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے, سرکار فرماتے ہیں کہ جو اس بدبودار درخت سے کھائے وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے, جو بدبودار درخت سے کھائے وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے. بعض لوگ جو ہے کسی طریقے سے آپ جانتے کہ جائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاہ صاحب وہ پیاز کاٹ لی اس کے اوپر لیمو ڈال دیا تو اب تو وہ ذائقہ ختم ہو گیا, حالانکہ یہ سب جو ہے وہ دھوکہ دینے والی بات ہے. پیاز تو جس وقت ہم کاٹتے ہیں اور جس وقت ہم تازی پیاز کھاتے ہیں آپ کچھ بھی کر لیں کہ اس کی بو جو ہے وہ منہ سے یکدم ختم نہیں ہوتی, تو سرکار نے ارشاد فرمایا اس لیے ہم کو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. فرمایا سرکار نے وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے کہ ملائکہ کو اس سے ایذا ہوتی ہے جس سے آدمی کو ایذا ہوتی ہے. اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے حضرت جابر سے روایت کیا. یہی حکم ہر اس چیز کا ہے کہ جس میں بدبو ہو, یاد رکھیے ہر اس چیز کا حکم ہے کہ جس میں بدبو ہو, جیسے کہ مولی ہے, مولی کھا کر کے آنا اس سے بھی منہ میں بدبو پیدا ہوتی ہے, کچا گوشت ہے کچے گوشت سے بھی جو ہے وہ منہ میں بدبو پیدا ہوتی ہے. اسی طریقے سے کسی کے جسم یا کپڑے پر مٹی کا تیل لگا ہوا ہے کہ جس سے اسمیل آ رہی ہے اس کا بھی مسجد میں آنا جو ہے اس حالت میں یہ ناجائز ہوگا. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ مسجد کے اندر فرماتے ہیں شرعی مسئلہ ہے کہ ہوا کو خارج کرنا یہ مسجد کے اندر جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ ناجائز ہے. اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ جس کو گندا دہنی کا عارضہ ہو, یہ ایک بیماری ہے, آپ اس کو پائریا بھی کہہ سکتے ہیں, کہ منہ میں سے پکانے جیسی بو جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے, تو ایسا شخص بھی جو ہے وہ مسجد میں نہیں آئے گا. کسی کوئی بدبودار زخم اگر کسی کے جسم میں ہے تو وہ بھی مسجد میں نہیں آئے گا. کوئی دوا اگر اس نے زخم پہ لگائی ہے کہ جس سے بدبو آ رہی ہے تو ایسا شخص بھی جو ہے وہ مسجد میں نہیں آئے گا کہ جب تک کہ اس کی بو جو ہے وہ منقطع نہ ہو جائے. یوں ہی فرماتے ہیں کہ قصاب اور مچھلی بیچنے والے, قصاب سے مراد آپ قصائی قوم نہیں لے لیجئے گا خدا کے لیے, اس سے مراد ہے گوشت بیچنے والا اور مچھلی بیچنے والا ہم جس کو کہتے ہیں, کیونکہ گوشت بیچنے والا سارا دن وہ گوشت میں بیٹھا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کے کپڑے سن جاتے ہیں اور بو محسوس ہوتی ہے, اور مچھلی والا تو آپ بخوبی جانتے ہیں کہ اس کی بو جو ہے وہ کس طریقے سے محسوس ہوتی ہے. اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ کوڑی اور سفید داغ والے, کہ کوڑی بھی ایک بیماری ہے اور سفید داغ جن کے جسم پر ہوتے ہیں یہ بھی ایک بیماری ہے, اور فرماتے اس کو روکا جائے گا, اور فرماتے کہ ایسے شخص کو کہ جو لوگوں کو زبان سے ایذا دیتا ہو ایسے شخص کو بھی مسجد سے روکا جائے گا, جو گالیاں بکنے کا عادی ہو صاحب مسجد میں آئے تو لغویات بکنا شروع کر دے، فرماتے ہیں ایسے شخص کا داخلہ منع ہے مسجد میں آنے سے، اس کو جو ہے وہ روکا جائے گا. اسی طریقے سے مسجد میں خرید و فروخت کرنا، یہ بھی یاد رکھیے ناجائز، کہ مسجد کے اندر خرید و فروخت بندہ نہیں کر سکتا. اسی طرح میں آپ کو بتاؤں حد درجے کی احتیاط ہے، کہ فرماتے ہیں کہ مباح باتیں بھی مسجد میں کرنے کی اجازت نہیں ہے، یعنی کرے تو کوئی ثواب نہیں ہے اور نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ایسی باتیں بندہ مسجد کے اندر جو ہے وہ نہیں کرے. اسی طریقے سے مسجد میں آواز بلند کرنا، چیخنا اور چلانا، فرماتے ہیں کہ یہ بھی جو ہے وہ مسجد میں منع ہے. کہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ لوگ مسجد میں آج کل تو جھگڑے بھی ہوتے ہیں، چیختے چلاتے بھی ہیں، اور گلیز اور گندی گالیاں بھی جو ہے وہ لوگ مسجد میں بچنے سے، مسجد میں بکنے سے نہیں بچتے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے. اسی طریقے سے یہ بڑا باریک مسئلہ، اسے ذہن میں رکھ لیں. فرماتے ہیں کہ کاتب کو مسجد میں بیٹھ کر لکھنے کی اجازت نہیں ہے جبکہ اجرت پہ لکھتا ہو. آپ جانتے ہیں کہ کاتب جو اشتہار لکھتے ہیں، پمفلیٹ لکھتے ہیں، وزٹنگ کارڈ وغیرہ لکھتے ہیں، اگر یہ اجرت پہ لکھتا ہے تو یہ مسجد میں بیٹھ کر کے نہیں لکھے گا، اس کو اجازت نہیں ہے. اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ مولوی میں اجیر، یعنی جو اجرت پر استاد پڑھاتا ہو، یہ مسجد میں پڑھائے گا تو اسے تنخواہ ملے گی، فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو بھی مسجد میں بیٹھ کر تعلیم کی اجازت نہیں ہے. ہاں فی سبیل اللہ پڑھاتا ہے تو اس کو اجازت ہے، پیسے لے کر کے پڑھاتا ہے تو اس کو اجازت نہیں. اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ مسجد کا چراغ گھر میں نہیں لے جا سکتے، مسجد کا چراغ گھر میں نہیں لے جا سکتے، اور تہائی رات تک چراغ جلا سکتے ہیں اگرچہ جماعت ہو چکی ہو، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں. ہاں اگر واقف نے شرط کر دی ہو، جس نے مسجد بنائی یا جس نے چیز دی اس نے شرط کر دی ہو، تو وہاں تہائی رات سے زیادہ جلانے کی اگر عادت بھی ہو تو جلا سکتے ہیں. پوری رات بھی اگر چراغ جلانے کی عادت ہو جہاں پر، وہاں پر جلا سکتے ہیں. جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ 27ویں شب کو چراغا ہوتا ہے مساجد پہ، شب برات میں چراغا ہوتا ہے. اسی طریقے سے ربیع الاول شریف جب آتا ہے تو پورے 12 دن جو ہے وہ چراغا ہوتا ہے. 11ویں شریف کے اندر مساجد پہ چراغا ہوتا ہے اور صبح تک وہ چراغا ہوتا ہے، تو یہ ناجائز نہیں ہے بلکہ ہم چراغا کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ مسجد کے چراغ سے کتب بینی، یعنی کتاب پڑھنا، درس و تدریس تہائی رات تک تو مطلقاً کر سکتا ہے اگرچہ جماعت ہو چکی ہو، اس کے بعد اجازت نہیں. فرماتے ہیں کہ مگر جہاں اس کے بعد تک جلنے کی عادت ہو، چراغ روشن کرنے کی عادت ہو، تو وہاں پر وہ درس و تدریس کر سکتا ہے. اسی طرح آپ جانتے ہیں کہ مسجد میں بعض مرتبہ پر کبوتر اپنا گھونسلہ بنا لیتے ہیں، چڑیا وغیرہ اپنا گھونسلہ بنا لیتی ہیں، چمگادڑ وغیرہ بھی مسجد میں جو ہے وہ بسیرا کرنے لگ جاتی ہیں. فرماتے ہیں چمگادڑ، کبوتر وغیرہ کے گھونسلے مسجد کی صفائی کے لیے نکالنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، نکال سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اسی طرح فرماتے ہیں کہ جس نے مسجد بنائی تو مرمت مسجد کی، مسجد کے اندر سامان وغیرہ لانا، یہ اسی کا حق ہے. اور اذان و اقامت اور امامت کا اگر اہل ہے تو وہی مستحق ہوگا، کہ جس نے مسجد بنائی ہے متقی پرہیزگار ہے، نماز اچھے طریقے سے پڑھا سکتا ہے، امامت کر سکتا ہے، تو وہی جو ہے وہ مسجد کا امام بھی ہو سکتا ہے. ورنہ اگر کسی کو آپ رکھنا چاہتے ہیں تو اس کی رائے کا بہت دخل ہوگا، کہ اس نے یہ ساری محنت کی ہے، اس کی رائے اس میں شامل ہوگی. یوں ہی اس کے بعد اس کی اولاد اور کنبے وغیرہ یہ غیروں سے افضل ہوں گے. یعنی اگر اولاد میں کوئی عالم ہے تو وہ آئے ساتھ مسلح سنبھالے اور نماز پڑھائے. یوں ہی اگر اولاد نہیں ہے، خاندان میں اگر کوئی عالم ہے، حافظ ہے، تو وہ آئے اور آ کر کے نماز پڑھائے، تو دوسروں پر اس کے گھر والوں اور اس کے خاندان والوں کو جو ہے وہ فضیلت دی جائے گی. اسی طرح فرماتے ہیں کہ بانی مسجد نے ایک کو امام اور مؤذن کیا، جس نے مسجد بنائی اس نے امام اور مؤذن رکھا، اور اہل محلہ دوسرے کو رکھنا چاہتے ہیں، تو اگر وہ افضل ہے، دیکھا جائے گا کہ افضل کون ہے، تو جو افضل ہوگا اسے رکھا جائے گا. تو فرماتے ہیں یہ بات جاننی بہت ضروری ہے، اگر یہ جس نے مسجد بنائی ہے، یہ جس امام کو لے کے آیا ہے، متقی پرہیزگار ہے، عاشق رسول ہے، اس کو رکھا جائے گا، اور اگر یہ اس طریقے کا انسان نہیں ہے تو اس کو مسجد سے ہٹا دیں گے. اہل محلہ جو کہتے ہیں اسی بندے کو مسجد میں رکھا جائے گا. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا اعتکاف پہ جب میں نے گفتگو کی، اور اب بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، کہ سب مسجدوں میں افضل مسجد مسجد حرام ہے، پھر مسجد نبوی شریف ہے، اس کے بعد مسجد اقصی ہے، پھر مسجد قباء ہے، اور پھر جامع مسجدیں ہیں، پھر مسجد محلہ ہے، اور پھر مسجد شارع ہے. کہ شارع پر یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ سڑک وغیرہ کے کنارے جو مسجدیں ہوتی ہیں، یہ مسجد بھی جو ہے اس میں داخل ہے. اب یہ ایک مسئلہ ہے، اس کو ذہن میں رکھنا ہے آپ نے. مسئلہ یہ ہے کہ مسجد محلہ میں نماز پڑھنا، محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا، اگرچہ جماعت قلیل ہو، دو آدمی ہو، تین آدمی ہو، فرماتے جامع مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے. محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا اگرچہ جماعت چھوٹی ہو، یہ جامع مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے، اگرچہ وہاں پر بڑی جماعت ہو. بلکہ اگر محلے کی مسجد میں جماعت نہ ہوتی ہو، اب کیا کرے، جماعت نہیں ہوتی، مسجد ہے، جماعت نہیں ہوتی ہو، فرماتے تنہا جائے، جا کر کے اذان کہے، اقامت کہے، نماز پڑھے، وہ مسجد جامع کی جماعت سے افضل ہے. دیکھیے آپ اکیلے نماز پڑھ رہا ہے، فرماتے خود جائے، اذان دے، اقامت کہے، نماز پڑھے، یہ جامع مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے. اور میری سمجھ میں ابھی یہ آتا ہے کہ بات یہ ہے کہ یہ بندہ مسجد کو آباد کر رہا ہے. تو ایک آتا ہے پھر ایک کو دیکھ کے کئی لوگ جمع ہو جاتے ہیں، تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول اور شریعت نے اس کے لیے یہ مقام رکھا ہے. فرماتے ہیں کہ جب چند مسجدیں برابر ہوں تو وہ مسجد اختیار کرے کہ جس کا امام دیندار ہو، زیادہ علم والا ہو اور دیندار ہو. محلے میں کئی مسجدیں ہیں تو آپ اس مسجد کو اختیار کریں گے کہ جس کا امام زیادہ علم جاننے والا ہے، دیندار ہے، متقی پرہیزگار ہے، اس کے پیچھے جا کے آپ جو ہے وہ نماز پڑھیں. اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ ساری مسجد کے امام دیندار ہیں، ساری مسجد کے امام متقی پرہیزگار ہیں، عاشق رسول ہیں، تو اب کیا کرے؟ فرماتے ہیں کہ اب اس امام کو دیکھے کہ جو زیادہ بوڑھا ہو، ان کے پاس جائے اور جا کر کے ان کے پیچھے جو ہے وہ نماز پڑھے. اور فرماتے ہیں اگر سب بوڑھے ہوں تو کیا کرے؟ فرماتے ہیں ہاں پھر یہ دیکھے کہ محبت کس سے ہے، قریب کس کے ہیں، کس کے قریب ہے، تو اس کے پیچھے جائے اور اس کے پیچھے جا کر کے وہ نماز ادا کرے. اسی طرح یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں. فرماتے ہیں کہ محلے کی مسجد میں اگر جماعت نہ ملے تو اب کیا کرے؟ فرماتے ہیں دوسری مسجد میں با جماعت پڑھنا یہ افضل ہے. اور جو دوسری مسجد میں بھی جماعت نہ ملے، فرماتے پھر واپس محلے کی مسجد میں آ جائے اور یہاں پر آ کر کے وہ نماز پڑھے کہ محلے کی مسجد میں اولا ہے. اور فرماتے اگر مسجد محلہ میں تکبیر اولا یا ایک دو رکعت فوت ہو گئی اور دوسری جگہ مل جائے گی تو اس کے لیے دوسری مسجد میں نہیں جا سکتا. آپ غور کریں محلے کی مسجد کا مقام کتنا بلند ہے کہ دو رکعتیں چلی گئیں لیکن یہ وضو کر کے شامل ہو جائے گا تیسری چوتھی میں، تو پھر یہ محلے کی مسجد چھوڑ کر نہیں جا سکتا. ہاں جماعت چلی گئی ہے، جیسے بعض جگہ پر 9 بجے نماز ہے، بعض جگہ پر 8:45 بجے نماز ہے، بعض جگہ پر عشاء کی ہم دیکھتے ہیں کہ 9:15 بجے نماز ہے، اگر یہ چلی گئی تو وہاں پر جا کر جماعت میں یہ شامل ہو سکتا ہے. فرماتے ہیں کہ جو ادب مسجد کا ہے، کل بھی میں نے آپ کو بتایا یہ مسئلہ بھی ہے، وہی ادب مسجد کی چھت کا بھی، جو ادب مسجد کا ہے مسجد کی چھت کا بھی ہے. کہ جس طرح مسجد میں بھاگ دوڑ نہیں کر سکتے، اسی طرح مسجد کی چھت پر بھی ہم لوگ بھاگ دوڑ جو ہے وہ نہیں کر سکتے. اسی طرح یہ مسئلہ ذہن میں رکھے کہ محلے کی مسجد کا امام اگر زانی ہے، سود خور ہے، بد عقیدہ ہے، خرابی اس کے اندر ہے، جس کی وجہ سے اس کے پیچھے نماز منع ہو، تو فرماتے مسجد چھوڑ کر کے پھر دوسری مسجد میں بندہ جا سکتا ہے. اور فرماتے ہاں اگر تم میں طاقت ہے، قوت ہے، ایسے امام کو ہٹا سکتے ہو، فرماتے پھر اسے ہٹا دو اور دوسرا متقی پرہیزگار امام جو ہے وہ اس کی جگہ پر لا کے آپ کھڑا کریں. اسی طرح یہ مسئلہ آخری، اسے ذہن میں رکھیں. فرماتے آزان کے بعد مسجد سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے. آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، آزان ہو گئی، اب آپ مسجد سے باہر نہیں نکل سکتے. حدیث میں فرمایا گیا کہ آزان کے بعد مسجد سے نہیں نکلتا مگر منافق، مگر منافق. لیکن فرماتے ہیں کہ وہ شخص کہ جس کو یہ پتا ہو کہ ابھی 15-20 منٹ باقی ہیں اور میں کام اپنا ضروری ہے نمٹا کے آ جاؤں گا، وہ جا سکتا ہے اور واپس آ جاؤں گا تو یہ مسجد میں آ جائے گا. تو یہ اس حدیث شریف کے جو ہے جس میں فرمایا گیا کہ ایسا شخص منافق ہے تو یہ حکم اس پہ نہیں لگے گا. اسی طریقے سے جو شخص دوسری مسجد کا منتظم آلہ ہے، آگے صاحب کسی کام سے اور دوسری مسجد میں وہ سنبھالتے ہیں، سارا اہتمام کرتے ہیں، اب اس مسجد میں اذان ہو گئی ہے تو یہ شخص بھی وہاں پر جا سکتا ہے کہ اس مسجد کو یہ سنبھالتا ہے، تو یہ بھی جو ہے اس حدیث کا حکم اس پر نہیں لگے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں مسجد کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو احکام میں نے آپ کو بتائے اللہ تعالیٰ اس پر سختی سے عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. کل تو پھر جمعہ ہے اور جمعے کو درس نہیں ہوتا, اسی طرح اتوار کو نہیں ہوتا. ہفتے کو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں دیگر مسائل کے ساتھ کی جس کی ضرورت ہمیں ہوتی ہے روزانہ, میں ان مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.